زبیر بابک ارخیل ہیں. اور زبیر بابک آپ کو خوش آمدید.
شکریہ جی.
تو آپ نے بھی یہ خبر سنی, آپ جانتے ہیں کہ ملالہ یوسفزئی کے جو حملہور ہیں جن میں فضل اللہ شامل ہیں, بتایا جاتا ہے کہ سوات سے انہوں نے بارڈر کراس کر کے افغانستان کا رخ کیا. اب جو تازہ اطلاعات ہمارے پاس آئی ہیں اور افغان حکومت نے ایک شکایت کی ہے پاکستان سے کہ بہت سارے ایسے جنگجو ہیں جو پہلے پاکستان میں کارروائیاں کرتے تھے, اب وہ افغانستان کی شمال میں جا کر کارروائیاں کر رہے ہیں, اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے.
جی, سب سے پہلے تو میں آپ کے سامعین کو سلام پیش کرتا ہوں. اور یہ حقیقت کی بات ہے, دونوں, ایک تو وہ طالبان ہے جو پاکستان میں پاکستانی حکومت کے خلاف لڑتے ہیں, اور جب کبھی ان کے خلاف ملٹری آپریشن شروع ہو جاتی ہے تو وہ بارڈر کراس کر کے افغانستان کی جو مشرقی صوبے ہیں, خاص طور پر کونر اور نورستان, وہاں پناہ حاصل کرتے ہیں. اور جو ٹی ٹی پی کے جو ممبرس ہے یا ان کا لیڈر ہے, ان کا افغانستان کے مشرقی صوبوں میں ہونا یا نہ ہونا, اس میں کوئی شک نہیں کہ شاید وہ ادھر ہوں گے. اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی پرانی بات ہے کہ جو پاکستان کے پاکستانی طالبان, جو افغانستان افغان طالبان کے ساتھ افغان حکومت یا فورن فورسز, نیٹو فورسز کے خلاف لڑتے آئے ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور اس کے جنگ کی شدت کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ میرے خیال میں 2015 ایسا ایک سال ہے کہ طالبان اس کو ایک اہم سال سمجھتے ہیں, اس لیے کہ ابھی نیٹو فورسز کی انخلا ہوئی ہے, اور طالبان کے لیے یہ بہت آسان ہے کہ وہ ایک افغانستان کے ایک حصے سے دوسرے حصے کو یا صوبے جائے. اب اتنی سرویلنس نہیں ہے جتنا نیٹو افواج کی موجودگی میں تھی, تو بہت آسانی سے یہ طالبان جنگجو جو ہے وہ اگر پاکستان سے آتے ہیں یا کسی دوسرے صوبوں یا کوئٹہ سے آتے ہیں تو بہت آسانی سے وہ افغانستان کے شمال تک پہنچتے ہیں, یا چترال کا وہ استعمال کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بہت درست ہے کہ نہ تنہا پاکستانی جنگجو بلکہ تاجکستان اور ازبکستان کے جو آئی ایم یو کے فائٹرز ہیں ان کو دیکھا گیا ہے بدخشان اور قندوز میں, تو اور اس جنگ کی شدت کی اصل وجہ یہی ہے.
یہ بتائیے, ابھی آپ نے ایک رپورٹ سنی ملالہ یوسفزئی کے حوالے سے, اور آپ جانتے ہیں کہ 10 ایسے لوگ ہیں جن کو آج سوات میں ایک اینٹی ٹیررزم کورٹ نے سزا دی ہے. ہم بھی جانتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعاون رہا ہے. آپ کے خیال میں ملالہ کے جو حملہور ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے کس حد تک تعاون رہا ہے افغانستان اور پاکستان کے بیچ؟
میرے خیال میں یہ تعاون کی باتیں جو ہے وہ اس حد تک محدود ہے جب کسی پاکستانی لیڈر کابل آیا کرتے ہیں اور وہ وعدے کرتے ہیں, یا افغان لیڈر اسلام آباد جا کر ادھر بہت گرم وعدے کرتے ہیں, لیکن عمل میں یہ محسوس نہیں ہوئی جتنا کہ وہ باتوں میں ہے. میرے خیال میں اگر افغانستان اور پاکستان کے درمیان اسٹرانگ تعاون ہوتا تو اب یہ مشکلات جو افغانستان اور پاکستان میں ہے یہ نہیں ہوتی. آپ دیکھیں کہ ملالہ یوسفزئی پر حملہ جو ہوا تھا وہ تقریباً 3-4 سال پہلے ہوا تھا, اور اب اس کے جو قاتل وہ جو لوگ اس میں شامل تھے وہ پکڑ کر اس کا محکمہ ہو گیا ہے. تو میرے خیال میں اگر دونوں حکومتیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے تو وہی سال یہ ان لوگوں کو سزا مل جاتی تھی, ممکن تھا. اس کے علاوہ بہت مسائل اور ہیں جو ہم دیکھتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ 2 مہینے قبل افغان لیڈرز نے بہت گرم جوشی سے اعلان کیا کہ بہت جلد مذاکرات شروع ہونے والے ہیں, اور ہمیں پاکستان کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ طالبان کو بات چیت کے میز پر لائیں گے, لیکن اب تک کچھ نہیں ہوا. تو افغان لیڈر جو تھے ڈاکٹر اشرف غنی, ڈاکٹر عبداللہ, وہ پاکستان کے جرنیلوں کی وعدوں کے بنا پر یہ اناؤنس کیا, لیکن اب تک کچھ نہیں ہوا. تو میرے خیال میں وہ تعاون جو ہے جو ضروری ہے وہ ابھی تک نہیں ہے.
اور آج بھی ہم نے سنا ہے کہ افغان صدر جو ہیں اشرف غنی وہ بھارت تشریف لے گئے ہیں, اور غالباً افغانستان اور بھارت اس وقت تجارت کرنے کی بات کر رہے ہیں. افغانستان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان اس سلسلے میں اتنا تعاون نہیں کر رہا ہے, کیونکہ افغانستان کی خواہش ہے کہ ان کی جو اشیاء ہیں وہ پاکستان کی سرحد سے گزر کر جائیں بھارت. اس سلسلے میں بتائیے کیا ہو رہا ہے؟
میں تو یہ کہوں گا کہ اب جو افغانستان کے ساتھ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا تعاون ہے وہ کم ہو رہا ہے, اور جو فائنینشیل اسسٹنس ہے وہ کم ہو جا رہا ہے, تو اس وقت میں جو ریجن کے ممالک ہے ان کا رول افغانستان میں خصوصی طور پر تجارت اور اقتصاد میں ان کا رول بہت بہت ضروری ہے, اور اس لیے اب جو ڈاکٹر اشرف غنی نے دورہ کیا انڈیا کا, انہوں نے کہا کہ ایک اہم اس کے دورے کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ریلیشنز جو ہے وہ اور بھی مستحکم ہو جائے, اور اگر افغانستان انڈیا کے ساتھ کوئی ٹریڈ اور تجارت کا کے بڑے مسائل قائم کرتے ہیں تو اس میں پاکستان کا ہونا بہت لازمی ہے, کیونکہ افغانستان ایک خشک کنٹری ہے, ملک ہے, سمندر نہیں ہے افغانستان کا, تو کراچی کا بندر یا پاکستان کے راستے لاہور کے راستے افغانستان انڈیا کے جو اشیاء ہے یا پروڈکٹس ہے وہ آنا بہت ضروری ہے, اور اس میں جو جتنا بھی پاکستان تعاون کرے گا میرے خیال میں یہ نہ تنہا افغانستان اور انڈیا کے لیے اہم ہوگا بلکہ پاکستان کے لیے بھی, کیونکہ اب تک ہم نے جو دیکھا ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو حالات ہے وہ بہت نازک ہے اور اچھے ریلیشنز نہیں ہے, تو ایک امید یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ شاید اس سلسلے جو تینوں ممالک کا ایک تعاون بن جائے شاید حالات بہتر ہو تینوں ممالک کے درمیان.
جی زبیر بابک ارخیل, آپ ہمارے ساتھ رہیں چند منٹ اور, اس لیے کہ ہم اس وقت کنیکٹ کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہماری نشریات ریڈیو کے علاوہ ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھی جا رہی ہیں, اور ہم اس وقت خیبر پختونخوا چلتے ہیں جہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار مختار باچا لائن پر ہیں. اور باچا صاحب آپ کو خوش آمدید. جی آپ کو خوش آمدید, آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں, اور بس صرف یہی خواہش ہے کہ آپ کی آواز بھی ہم سن سکیں. مختار باچا جو ہیں وہ نیشنل پارٹی کے سربراہ ہیں, پشاور میں ہوتے ہیں اور امن تحریک کے بانی رکن ہیں, ان کو ہم ابھی سنتے ہیں, ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ زبیر بابک ارخیل ہیں جو کہ سینئر صحافی ہیں, سیاسی تجزیہ کار ہیں, اور طالبان کی جو بھی سرگرمیاں ہو رہی ہیں افغانستان میں ان کو فالو کرتے ہیں. تو ہم ایک مرتبہ دوبارہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری بات ہو مختار باچا سے. باچا صاحب جی آپ کو خوش آمدید.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ افغانستان سے زبیر بابک ارخیل ہیں, آپ کو ہم سننا چاہتے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ یہ ملالہ یوسفزئی کے جو حملاور ہیں ان کو آج سزا دی گئی ہے اینٹی ٹیررزم کورٹ کی طرف سے, آپ کے خیال میں یہ کس حد تک خوش آئین بات ہے پاکستان کے لیے؟
کچھ عرصے سے ضرب عزم جب شروع ہوا تو اس میں لگ رہا تھا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ نے ری تھنکنگ کی ہے اپنی پرانی پالیسیوں پر, اور لوگ کچھ ابھی وہ جو ڈاؤٹس تھے وہ ذرا اس سے نکل رہے ہیں, اور کچھ اچیومنٹس بھی یہ لوگ کر رہے ہیں, تو اس سے تھوڑی سی اطمینان ضرور ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ پیراڈائم شفٹ ہے, پیراڈائم شفٹ تب ہوگی جب ایک پوری تصویر اور پورے اس کے مناسبت سے یہ چینج آ جائے. تو صرف افغان پالیسی اور طالبان کے حوالے سے تو کچھ پالیسی چینج تو نظر آتی ہے, لیکن اوورال نہیں نظر آ رہی. کچھ ایسے دوسرے گروپس جو انڈیا کشمیر ایشو میں انوالو ہیں, یا پھر یہ کہ جو مسلکی جنگوں میں ہیں, ان کے طرف کوئی زیادہ توجہ نہیں ہے. تو یہ کچھ مسئلے ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے کہ پیراڈائم شفٹ تو نہیں ہے. البتہ افغانستان کے حوالے سے کچھ تبدیلی نظر میں آ رہی ہے جو خوش آئیں.
جی جی زبیر بابک, آپ نے بھی سنا مختار باچا کو, آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں بھی یہی رائے پائی جاتی ہے؟
جی میں درست نہیں سمجھا جو باچا صاحب نے فرمایا.
باچا صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یقیناً ایک تبدیلی تو آئی ہے پاکستانی فوج کی پالیسیوں میں, لیکن اب اس طرح سے جسے کہتے ہیں پیراڈائم شفٹ, یعنی کہ بالکل نئے سرے سے اگر تبدیلی جو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی فوج میں آئی ہے, اس حد تک نہیں آئی ہے. ابھی تک بعض جنگجو گروپس ہیں جن کو یہ پال رہے ہیں. آپ کا کیا تصور؟
جی میں اس بات کو سمجھا, لیکن آخر میں جو فرمایا اس نے, تو میں کہوں گا, میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ جو ہے ہم نے دیکھا کہ پشاور حملے کے بعد بہت تیزی سے جو حالات بدل ہوئے اور افغانستان کے افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو باتیں رہیں اس وقت اینٹی ٹیررزم کے معاملے میں, وہ بہت تیز تھی اور خوشائن تھی, اور ایک ہوپ تھا اس وقت کہ شاید یہ یو ٹرن ہے اور ان اس کے بعد ایک کوئی لائک یہ تیزی جاری رہے گی اور حالات بہتر ہوں گے. لیکن جب افغان لیڈرز نے اعلان کیا کہ ہمارے مذاکرات شروع ہونے والے ہیں اور پاکستان کی طرف سے یہ یقین دہانی ہو گئی ہے کہ وہ ہیلپ کریں گے, لیکن وہ پروسیس جو ہے پھر سے سلو ہو گیا. تو بادشاہ صاحب کا جو بیان تھا وہ بہت درست ہے کہ حقیقت میں اس طرح نہیں ہے جس طرح کے ہم سنتے ہیں.
جی جی آپ چند منٹ اور رہیں, اس لیے کہ ہمیں ابھی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور امید ہے کہ دیکھ بھی رہے ہیں. اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں, اور موضوع یہ ہے کہ ایک ڈرون حملے کے حوالے سے ایک مقدمہ رجسٹر ہوا تھا اسلام آباد میں, لیکن آج اطلاع آئی ہے کہ وہ مقدمہ ختم کر دیا گیا ہے. اس سلسلے میں ہم مختار باچا سے باتوں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, اور اس کے بعد ہم امید کرتے ہیں کہ مشتاق یوسف زئی بھی ہمیں جوائن کریں گے, کیونکہ وہ بھی ان معاملات کے بارے میں خاصی علم رکھتے ہیں. تو باچا صاحب, آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید.
السلام علیکم.
اس وقت تو ہم آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں, اور بڑی خوشی ہے کہ آپ کو ہم دیکھ سکتے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ڈرونز کا جو معاملہ ہے وہ بہت ہی متنازع ہو گیا ہے پاکستان کے لیے, اور کچھ عرصے پہلے یہ ایک صاحب ہیں وہ اور ان کے بیٹے ہلاک ہوئے تھے ایک ڈرون حملے میں, تو اس کے بعد انہوں نے کوئی مقدمہ کیا تھا اسلام آباد کی کورٹ میں. آج کی جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ وہ مقدمہ جو کہ ایک سی آئی کے اسٹیشن چیف کے خلاف تھا, اس کو خالی کر دیا گیا ہے. آپ ڈرونز کے حوالے سے عمومی طور پہ بتائیے کہ آپ نے کیا دیکھا ہے کہ اس میں کمی آئی ہے, اور اس کی وجہ سے لوگوں کا کیا تاثر سامنے آیا ہے؟
ایک تو مبارک ہو آپ کا, آپ کو ٹی وی کے پروگرام پر یہ شروع کر لیا ہے.
شکریہ شکریہ.
دیکھیں گے दूसरा ये है कि ड्रोन के बारे में तो एस्टेब्लिशमेंट का तो पहले से मेरा अंदाज़ा ये था कि वो इससे खुश थे, खफा नहीं थे। ये सिर्फ लोगों को यानी एक इम्प्रेशन देने के लिए ये इस तरह से थोड़ा सा कभी कभी स्टेटमेंट्स वगैरह दिया करते थे, और ड्रोन ही वाहिद रास्ता था, तरीका था उस वक्त के, जिसके ज़रिए से ये तालिबानाइजेशन के ख़िलाफ़ या इसके लिए काम बहुत एक्यूरेट। लोगों में आम तासर यह है कि उनके जो वह है उसे जो कैजुअलिटीज वगैरह होती है वो बिल्कुल टू द टारगेट और बिल्कुल सही होती है। उसमें जो दूसरे लोग कहीं एक आध कहीं भी हो जाते हैं तो वो उसमें बहुत ही कम है वो रेशो। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि अब ये कम हो गई हैं, तो अंदाज़ा ये है कि शायद ये जो ऑपरेशन अरब अजब वगैरह सब किस्म का शुरू हो गया तो शायद इसकी ज़रूरत ज़रा निस्बतन कम पड़ रही है। मेरे ख्याल में तो एस्टेब्लिशमेंट भी और यहाँ के लोग भी ड्रोन से कभी नाखुश नहीं थे, खुश थे, और उनको वाहिद तरीका ये समझते कि अगर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट उनको उस तरह से वो नहीं टारगेट कर रही तो ड्रोन ही वाहिद रास्ता है जिससे टारगेटिंग हो सकती है।
जी, बाजे साहब, अगर हमारी फ़ोन लाइंस काम कर रही होती तो यकीनन बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे होते और कुछ ना कुछ कह रहे होते ड्रोन हमलों के बारे में। लेकिन क्योंकि हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे साथ अभी तक ज़ुबैर अरखेल लाइन पर हैं, तो उनसे हम इसी ड्रोन्स के हवाले से बातों का सिलसिला जारी रखते हैं। ज़ुबैर अरखेल, आप हमारे साथ हैं?
जी हाँ, मैं
अच्छा, तो आपके भी इल्म में होगा कि पिछले दिनों एक ड्रोन हमला हुआ पाकिस्तान के फाटा के इलाके में, और वहाँ अमेरिका को पता चला कि उनके अपने एक साहब वॉरन वाइनस्टीन उसमें कत्ल हो गए। आप क्या समझते हैं, क्योंकि अमेरिका में तो जाहिर है जब भी कोई एक शख्स हलाक होता है तो यहाँ जाने बहुत ही कीमती समझी जाती हैं, लिहाजा यहाँ सोचा जा रहा है कि शायद इन ड्रोन्स पॉलिसी के बारे में कुछ नज़रसानी होगी। वहाँ अफगानिस्तान में क्या सोचा जा रहा है कि ड्रोन्स मुफीद हैं? क्या ये वाकई जंगजुओं को साफ करते हैं या उसकी वजह से बहुत सारी मासूम जाने जाती हैं?
जी, मैं तो एक कहूंगा कि ये ड्रोन हमले जो है ये सबसे पहले जब से कोलिशन फोर्सेस लेड बाय अमेरिका एंड नेटो फोर्सेस अफगानिस्तान पहुंचे, उनके बाद ही ये नाइट रेड्स और मिलिट्री ऑपरेशन या फाइटिंग में जो सिविलियन कैजुअल्टीज है उनका सिलसिला जारी रहा, और कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि अब जो है वो नेटो अफवाज का जो ऑपरेशन है या हमले है उसमें सिविलियंस बच जा सकते हैं। हर एक दिन हम ये सुनते आ रहे थे कि कहीं कभी एक सूबे में और कभी दूसरी सूबे में आम लोग मारे जा चुके हैं। तो उस वक्त कोई भी एक अफगान थे और अफगान लीडर जो था हामिद करजई, वो इस पर सख्त एतराज करते थे, लेकिन उस वक्त किसी अमरीकी जनरल सिर्फ सॉरी के अलावा कुछ भी नहीं किया करते थे, और अमेरिका में इस तरह की कोई बात नहीं थी कि वो अफगान लोग मारे जा रहे हैं, आम लोग मारे जा रहे हैं, या इस ऑपरेशन को बंद कर ले या नेटो अफवाज को बाहर निकाले अफगानिस्तान से। ड्रोन भी एक हिस्सा था इसका, लेकिन ड्रोन हमले जो है जब तक हमने देखा है और हमने कवर की है इस इशू को, मेरे ख्याल में ड्रोन हमले जो थे वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट थे, अगर हम इसको देखे या कंपेयर कर लें दूसरे जो नाइट रेड थे या नेटो के और हमले थे। ये दुरुस्त है कि ड्रोन में भी आम लोग शहीद हो चुके हैं, और खुसूसन कबाइली इलाके जो है पाकिस्तान के उस आम लोग मारे गए हैं, लेकिन ज्यादातर वो बहुत आर्थिक थे और सिर्फ तालिबान या तालिबान के जो लीडर थे अलकायदा उनको निशाना बनाया गया था।
अच्छा,
तो अगर हम आए कि पाकिस्तान के लोग जो थे वो नाखुश थे, मेरे ख्याल में वो एक तरस में थे और एक जो है वो एक अंदेशे में जिंदगी गुजार रहे थे, उनको हर औकात ये जहन में
एक जो तर्स था या वो डरते थे कि कभी हम हमको निशाना ना बनाया जाए ड्रोन के जरिए, तो इसलिए वो नाखुश थे. और अफगान भी अफगानिस्तान में भी ये नजर था कि इस तरह ना हो जाए कि अफगान या आम लोग या पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में वो ड्रोन का निशाना बन जाए. तो मेरे ख्याल में एक अच्छी बात है कि अब ड्रोन का सिलसिला जो है वो कम होता जा रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में.
जी जी और क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में अब तक जब भी लोग फ़ोन करते हैं तो ड्रोन्स के उमूमन ख़िलाफ़ बात करते हैं. हम बाहर के हर एक को एक मौका देना चाहते हैं. हमें इस सिलसिले में कॉल किया है मियाँ वाली से मुरीद ख़ान ने. जी जनाब कहिए मुरीद ख़ान. अच्छा उनको शायद मेरी आवाज़ नहीं आ रही है. कोई और कॉलर हैं इस वक्त लाइन पर? अच्छा क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें बयक वक्त कर रहे हैं, हम रेडियो और टेलीविज़न पर भी काम कर रहे हैं. इस वक्त हम उम्मीद करते हैं कि मुश्ताक यूसुफ़ई ने हमें ज्वाइन किया है. वो स्काइप पर हम उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं. अच्छा जी क्योंकि अभी तक हमारे साथ मुश्ताक यूसुफ़ई नहीं आए. ज़ुबैर बाबक हम अनकरीब इस सेगमेंट को ख़त्म करेंगे, लेकिन आप बताइए क्योंकि फाटा में तो आए दिन ड्रोन हमले होते हैं, क्या अफगानिस्तान में भी यही सिलसिला जारी है?
जी खुसूसन खुसूसी तौर पर अफगानिस्तान के जो मशरकी सूबे हैं नूरिस्तान कूनर और निंगरहार, ये वो इलाके है जो पाकिस्तान के साथ एक तवील बॉर्डर है अफगानिस्तान का. और ये बॉर्डर जो है वो इस पर एक सिर्फ तोरखम और जो जो एक आम रास्ता है और कूनर में एक गेट है उस पर सिक्योरिटी तैनात है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह है जिस पर आमदोरफ्त जो जंगजुओं की है वो बहुत आसानी से हो जाती है. तो इसलिए ड्रोन हमले जो है वो अफगानिस्तान के मशरकी सूबे में ज्यादातर होते हैं.
अच्छा. और अफगानिस्तान में लोग किस तरह देखते हैं इन हमलों को?
जी अब तक अफगानिस्तान में ड्रोन से इतना ज्यादा जानी नुकसान आम लोगों को नहीं पहुंचा है, इसलिए इतना ज्यादा लोग बात नहीं करते ड्रोन के बारे में, जितना कि पाकिस्तान में हमले भी ज्यादा हुए हैं और जो सिविलियन कैजुअल्टीज है वो भी ज्यादा हो गए हैं पाकिस्तान में, इसलिए उधर ज्यादा जो जो बातें हैं उधर होते रहते हैं. इधर बहुत ज्यादातर जो ड्रोन हमले हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ तालिबान के जो ठिकाने हैं उस पर हुए हैं और या तालिबान की लीडर्स को निशाना बनाया गया है. एक चंद ऐसे वाकयात है जिनमें आम लोगों को नुकसान पहुंचा था और उस पर अफगान हुकूमत और अफगान आवाम ने बहुत ज्यादा जो है वो एतराज किया था.
बहुत शुक्रिया आपने काफ़ी हमें वक्त दिया. हमारे साथ थे ज़ुबैर बाबक अरखेल जो अफगानिस्तान से इस प्रोग्राम में शामिल थे. बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज़. इस वक्त बताया जा रहा है कि हमारे साथ मुश्ताक यूसुफ़ई लाइन पर हैं. मुश्ताक यूसुफ़ई आपको खुश आमदेद.
जी मेहरबानी.
तो उम्मीद है कि अगली मर्तबा हम आपको देख भी सकेंगे क्योंकि अभी हमारा आपसे रابطہ नहीं हो पाया स्काइप पर. ये बताएं हम शुरू से जो बात कर रहे हैं वो है मलाला यूसुफ़ई के हवाले से कि स्वात की एक एंटी टेररिज्म कोर्ट ने कुछ 10 अफराद को आज उम्र कैद की सज़ा सुनाई. आपके ख्याल में ये वाकई वही लोग थे जो कि इन पर हमले में मुलव्वस थे?
जी बिल्कुल, क्योंकि अहम खबर है और ज्यादातर लोग इनकी तरफ देख रहे थे, तो मेरी भी बहुत कोशिश थी कि उन लोगों से मैं बात करूं कि जो इससे पहले जो गिरफ्तारियां हुई थी और फिर उनकी इंटरोगेशन हुई थी, तो ज्यादातर लोगों से आज मेरी बात हुई थी. तो यकीनन उनमें से जो 10 लोग जिनको सजाएं सुनाई गई है 25-25 साल की, तो उनमें तो वो लोग नहीं थे जिन्होंने गोली फायर की थी, जिन्होंने खुद इस कार्रवाई में हिस्सा लिया था. 3-4-5 बंदों के बारे में कहा जाता कि छोटा सा ग्रुप था और ये लोग इनमें शामिल थे, तो वो तो जाहिर है कि इनमें से कोई बंदा नहीं है. लेकिन इसके बाद बहुत ज्यादा गिरफ्तारियां हुई थी और फिर इनकी इंटरोगेशन हुई थी और ये जायंट انٹروگیشن تھی جس میں ملٹری کے بھی لوگ تھے, پولیس کے بھی تھے, اسپیشل برانچ کے بھی تھے. تو یہ ایک بات پہ سب لوگ متفق ہے کہ جو 10 لوگ آج ان کو سزا سنائی گئی ہے یہ وہ لوگ تھے جو کہ یہ منصوبہ بندی ہوئی تھی اور پھر اس پہ حمل ہوا تھا, تو یہ ان میں شامل تھا. یہ جو وہاں پہ حکام ہے, جو سیکورٹی اہلکار ہیں, جو پولیس کے لوگ ہیں, تو اس بات کی ان کو یقین ہے, وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو 10 لوگ ہیں ان کا تعلق اس گروپ سے تھا جس کی سربراہی مولانا فضل اللہ کر رہے تھے اس وقت, تو یہ فیسلٹیشن میں شامل تھے. انہوں نے منصوبہ بندی میں ان کی مدد کی تھی اور پھر جب یہ اس پہ عمل ہوا تھا تو ان کا اس میں شامل تھے یہ لوگ. لیکن جو باقی لوگ تھے اور زیادہ تر لوگ جس بندے کا نام آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب ینگ لڑکے تھے, ان کی عمر جو ہے عمر جو تھی وہ 30 سال سے کم تھی. تو یہ بتایا جا رہا ہے, عطا اللہ نام ایک لڑکے کا نام بتایا جا رہا ہے کہ اس نے گولی فائر کی تھی اور سب سے اہم رول اس نے پلے کیا تھا. لیکن ان کے بارے میں سب متفق ہے کہ وہ تقریباً ایک ہفتے کے اندر ملالہ پہ حملے کے بعد وہ افغانستان چلا گیا تھا. کچھ ان کے بارے میں اطلاعات تھی کہ کچھ انہوں نے وقت گزارا تھا سوات کے علاقے ملکن کے علاقے تانا میں, پھر وہ افر دیر گئے تھے اور دیر سے پھر وہ کنر چلے گئے تھے.
جی مشتاق یوسف جی, یہی ایک آپ نے بڑی اہم بات بتائی, اور کیونکہ آپ سے پہلے زبیر ارخیل ہمارے ساتھ تھے, ہم نے بھی ان سے یہی پوچھا کہ جب ملا فضل اللہ جو کہ ہم جانتے ہیں کہ جنہوں نے سربراہی کی اس حملے کی جو ملالہ پہ ہوئی تھی, جب وہ افغانستان چلے گئے, جب ان کے لوگ وہاں چلے گئے, تو ڈرون حملے وہاں کیوں اتنی تعداد میں نہیں ہوتے؟ ایسے لوگوں کو امریکہ افغانستان میں کیوں نہیں نکالتا ہے ڈرون حملوں کے ذریعے جتنا وہ پاکستان میں کرتا رہا ہے؟ آپ کی کیا خبر ہے؟
دیکھیں یہ تو ہے کہ اس جنگ میں سب لوگوں کی اپنی اپنی انٹرسٹ ہے, خواہ امریکہ ہو, پاکستان ہو, افغانستان ہو, برطانیہ ہو, کیونکہ بڑی انیشل سٹیج سے ہم اس کو کور کرتے آ رہے ہیں اور یہ سارے جو بڑے بڑے کمانڈر آج ہیں یہ چھوٹے چھوٹے لوگ تھے, مطلب عام فائٹرز تھے, عام مساجد میں پیش امام تھے, پھر یہ کمانڈر بنائے گئے اور پھر یہ گورنر ان کو بنایا گیا. تو یہ ان کی مطلب ایک طرح سے جو پروموشن ہوئی ہے, کس طرح ان کو اس جنگ میں ملوث کیا گیا, تو سب کی اپنی انٹرسٹ ہے. اور یہ شامل اس لیے ضروری نہیں ہے کہ اس جنگ میں اگر پاکستان بھی شامل ہے, امریکہ بھی شامل ہے, افغانستان بھی شامل ہے, تو سب ایک پیج پہ ہیں اور سب چاہتے ہیں کہ طالبان کا کل کلا کما ہو, القاعدہ اس علاقے سے ختم ہو جائے, پاکستانی طالبان اس علاقے سے ختم ہو جائے. میرے خیال میں یہ نہیں ہے, اور سب لوگ جو ہیں, سب ممالک جو ہیں اور پھر ان ممالک کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ سب ایک دوسرے کو کسی نہ کسی طرح دھوکہ دے رہی ہے. تو میرے خیال میں یہ شاید اتنا مشکل نہیں ہے ڈرون کے لیے یا پاکستانی افواج کے لیے ان لوگوں کو, جو لوگ یہاں پہ ہیں یا جو وہاں پہ ہیں, ان کو ختم کرے. لیکن جس طرح میں نے ذکر کیا کہ اپنے اپنے وقت پہ سب کو استعمال کیا جا چکا ہے, اور اب بھی ان کو شاید یقین ہے کہ کچھ الیات شاید ایسے آئیں گے کہ یہ لوگ جو ہمارے مورے ہیں, یہ ہمارے لوگ ہیں, ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں. تو پہلے تو یہ تھا کہ کچھ افغان طالبان پاکستانی علاقوں میں رپورٹ تھے اور افغان حکومت یہ مطالبہ کرتی آ رہی تھی کہ ان کے خلاف کارروائی کرے, کیونکہ لوگ افغانستان کے اندر حملے کرتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی حکام جو ہے وہ اس بات کے قابل نہیں تھے کہ سب لوگوں کو ختم کریں, ان کے خلاف کارروائی ہو. پھر جب یہ پاکستانی طالبان جس کی سربراہی مولانا فضل اللہ اور باقی لوگ کر رہے تھے, جب یہ افغانستان چلے گئے, تو میرے خیال میں افغان حکومت کو اور افغان انٹیلیجنس ایجنسیز کو ایک موقع ہاتھ میں آیا, اور پھر وہ لوگ انہوں نے پاکستان کے خلاف استعمال کیے. تو اب جب پاکستان کے اندر حملے ہوئے, اسپیشلی جب آرمی پبلک اسکول پہ حملہ ہوا, تو پاکستان کے اندر ایک احساس پیدا ہوا کہ یہ جو ہے یہ لوگ اب بہت بڑا خطرہ بن چکے ہیں, اس کے لیے ان کے خلاف اب کاروائی کرنی چاہیے. تو آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ اس زمانے میں پاکستانی افواج کے سربراہ جو تھے, جنرل راحیل شریف, ڈی جی آئی ایس آئی, یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ افغانستان چلے گئے تھے, اور یہ اشرف غنی صاحب کے ساتھ بیٹھ گئے کہ اب اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہیے. تو کچھ اس زمانے میں کچھ تھوڑی بہت پیشرفت ہوئی تھی, اور افغانستان کے سائڈ پر جتنے پاکستان ملٹرس تھے, جو طالبان تھے, ان کے خلاف کارروائی بھی ہوئی تھی, لیکن نہ تو اس وقت پاکستانی حکومت اور افغان حکومت کے پاس اتنی طاقت ہے, قوت ہے, کہ وہ جو علاقے ہیں, بارڈر ایریاز ہیں, قبائلی علاقے, وہاں پر اپنی اپنی علاقوں میں اسٹیٹ قائم کرے. نہ یہ پاکستان کے پاس اتنی سکت ہے, نہ یہ افغان حکومت کے پاس اتنی قوت ہے. میرے خیال میں یہ جو علاقے ہیں اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو علاقے ہیں, بارڈر ایریاز ہیں, چترا سے شروع ہوتے ہیں تو یہ پردیر، باجوڑ، محمد ایجنسی، خیبر ایجنسی، پھر کورم ایجنسی، پھر شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، ایک لمبی پٹی ہے.
اچھا.
تو بہت ٹائم لگے گا کہ یہاں پر پاکستانی جو سیکورٹی حکام ہیں، جو سیکورٹی فورسز ہیں، وہاں جا کے رقبہ بحال کرے. پھر جا کے جو وہاں پہ لوگ چھپے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے نہیں ہے، وہ وہاں پہ ان کی حکومت ہے، وہاں پہ وہ ان کی عدالتیں ہیں.
بالکل. اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا تھا کہ جب، کیونکہ پچھلے دنوں ہی جب امریکہ نے اپنا ڈرون حملہ کیا تو وہاں پر جو یرغمالی تھے، وارن وائنسٹین اور ایک اٹالین جوانی، ظاہر ہے وہ تب بھی وہ وہاں موجود ہو سکتے تھے جب جنگجوؤں کی ایک تعداد موجود ہو سکتی تھی نارتھ وزیرستان میں. لیکن اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، ہمارے ساتھ تھے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار مشتاق یوسفزئی، اور امید ہے کہ اگلی مرتبہ ہم آپ سے براہ راست اسکائپ پہ بات کریں گے. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ٹی بریک لیتے ہیں.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. اور اس وقت ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں، اور موضوع یہ ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان اس وقت ایک کچھ تعاون ہو رہا ہے قدرتی آفات کے حوالے سے. اور آج وزیر اعظم نواز شریف نے فون کیا بھارتی وزیر اعظم کو، اور وہاں جو بھی مدد ہو سکتی تھی وہ انہوں نے آفر کیا. اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ بھارت سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار منیش کمار لائن پر ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں پاکستان کے سابق سفیر مشرق وسطی میں مشتاق مہر. آپ دونوں صاحبان کو خوش آمدید.
تھینک یو سو مچ.
منیش کمار صاحب، ہم نے آپ کو اسکائپ پہ لیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی آپ کو دیکھیں. سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا یہ جو قدرتی آفت آئی ہے نیپال میں، اس نے بھارت کو بھی متاثر کیا ہے اور کس انداز میں متاثر کیا ہے؟
دیکھیے، نیپال سے جو لگا ہوا علاقہ ہے ہمارا وہ اتر پردیش اور بہار میں، تو جو بارڈر ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ کافی نقصان ہوا ہے. ہندوستان میں بھی، بہار میں قریباً 70 آدمی لوگوں کی موت ہوئی ہے وہاں پہ، اتر پردیش میں بھی کچھ لوگوں کی موت کی خبر ہے. تو یہ جو پاکستان نیپال سے سٹا ہوا جو علاقہ ہے وہاں پہ یہ ہوا ہے. اس سے پہلے بھی جسٹ یہ جو بھوکمپ آنے سے دو دن پہلے ایسا ایک بنگال کی کھاڑی سے ایک طوفان سے بھی بہار اور بنگال کا کچھ علاقہ جو ہے وہ اس میں پریشان رہا، وہاں بھی کچھ جان مال کی کچھ خبریں آئی تھی. تو یہ پورا علاقہ، یہ جس طرح کی جو آج جس چیز پہ ہم بات چیت کر رہے ہیں، نریندر مودی صاحب نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں اس خبر کو بتاتے ہوئے انہوں نے کافی سراہا ہے کہ بھی پاکستان کے پردھان منتری نے کال کر کے ایک تو آشواسن دیا، اور آگے چل کر کے ساتھ میں مل کر کے نیپال میں کس طرح سے ریسکیو آپریشن ہو سکتا ہے اس پہ انہوں نے بات چیت کی. ایک پازیٹیو سگنل اسے مانا جا سکتا ہے. پلس یہ پورا جو علاقہ ہے ساؤتھ ایشیا کا، کیونکہ یہ یوریشین پلیٹ سے انڈین پلیٹ جا کر کے ملتا ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ اس طرح کے جو بھوکمپ ہے، جو زلزلہ جو آتا ہے وہ بالکل آتا ہی رہے گا. اور اس سے نپٹنے کے لیے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہندوستان، پاکستان، نیپال، بھوٹان، اس طرح کے بھوکمپوں سے، ارتھ کویک سے نپٹنے کے لیے ہمارے پاس نہ زیادہ ٹیکنالوجی ہے اور نہ زیادہ ہمارے پاس جو اس طرح سے ایکسپرٹیز ہے کہ جس کے ذریعے ہم اس طرح کے کرائسس سچویشن کو مینج کر سکیں. ابھی بھی ہم بالکل 50-60 سال پرانے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ ایک اچھی شروعات کہیں، कि ना बायलेटरल इशूज के ऊपर कोई आगे बढ़ता कुछ दिख नहीं रहा है, तो कम से कम दुख में हम लोग साथ हो जाएं, लोगों को जब परेशानी आए, विपत्ति आए, इस तरह से लोग एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ाएं, तो ये एक अच्छी खबर है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने इस तरह से सोचा है। लेकिन इसमें यह भी सोचना पड़ेगा हमें कि जिस तरीके के इलाके में हम लोग रह रहे हैं, वहां पे अब जो नेपाल है, नेपाल की स्थिति बहुत ही खराब है। अभी तक जो खबरों में नजर आ रहा है वो बिल्कुल 10% है। वो इसलिए कि जो पहाड़ी इलाकों पे जो घर हैं, जो बस्तियां हैं, जो मैप्स पे नहीं है लेकिन फिर भी वही नई नई बस्तियां आ गई हैं, और जिस तरह का, जिस लेवल का ये अर्थक्वेक था, तो गांव के गांव तबाह हो चुके हैं। वहां पे लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब 5 दिन हो गए तो कई लोग उस घर के अंदर दब करके, वो जो जिन जो बच भी गए होंगे लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाए, उनकी मौत हो रही होगी। तो एक बहुत ही विभत्स, एक बहुत ही
बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की, और हम चाहते हैं कि इसी बात को आगे बढ़ाएं। और हमारे साथ पाकिस्तान के मशरक वस्ता में साविक सफीर मुश्ताक महर लाइन पर हैं। महर साहब, आपको खुश आमदेद जी। और मुश्ताक महर, जो कि इस्लामाबाद से, हम उम्मीद कर रहे थे कि वो हमारे साथ लाइन पर होंगे, वो जो ही आते हैं तो उनको हम लेते हैं। लेकिन डॉक्टर मनीष, आप बताइए कि जिस तरह से कुदरती आफात आते हैं, और आप लोगों के हाँ यकीनन पाकिस्तान की निस्बत टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस्ड है, आपका ख्याल में आप लोग जो पूरा रीजन है उसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं?
जैसे नेपाल में जो सबसे जो बड़ी बात जो हिंदुस्तान की तरफ से हुई कि जो NDRF की जो टीम जो गई, जो उसकी एक्सपर्टीज लोगों को, फंसे हुए लोगों को घर से निकालने की है। होता क्या है, इसमें जरूरत इसलिए होती है कि जैसे जापान है या फिर US के पास, और कैलिफोर्निया में आपने सुना होगा कि कुछ साल पहले एक बहुत बड़ा भूकंप आया था। तो होता क्या है कि आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना होता है कि भाई लोग अंदर हैं या नहीं है, और अगर हैं तो अगर उसको आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप उसे बचाने जाएंगे, अगर मलबे को निकालने में अगर गलती अगर चूक हो गई तो मालूम चलता है कि जो अंदर आदमी बैठा हुआ है या छिपा हुआ है या कहीं ये है, वो मलबे की वजह से ही उसकी मौत हो जाती है। तो सबसे पहली जरूरत ये पड़ती है किसी भी इस तरह के सिचुएशन में भूकंप के बाद, कि हम लोगों को आइडेंटिफाई करें, क्या हमारे पास इंफ्रारेड इक्विपमेंट्स हैं जिससे ये पता लगाया जा सके कि भाई मलबे के अंदर लोग हैं या नहीं है। हिंदुस्तान में कुछ पहल हुई है, चूंकि गुजरात और महाराष्ट्र में, उत्तरकाशी में बड़े बड़े भूकंप आए, तो हिंदुस्तान में जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो एक पिछले 10 सालों में जो है हम लोगों ने उसमें कुछ आगे किए, लेकिन वो नाकाफी है। अच्छा। वो बिल्कुल उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि भाई हम उस पर एक्सपर्टीज है, ये शुरुआत है। कम से कम सरकार इस चीज के ऊपर ध्यान दे रही है, तो हमारे पास एक उस तरह की टेक्नोलॉजी, उस तरह की एक्सपर्टीज है कि लोगों को निकालें।
अच्छा।
अब निकालने के बाद जो है, जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो सेकेंड स्टेज में, जब महामारी फैलती है, जब लोगों को इलाज की जरूरत पड़ती है, तो ये दूसरा फेज अब स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए, इसमें हिंदुस्तान की तरफ से मेडिकल सेवाएं गई, पाकिस्तान ने भी इसमें अच्छा रोल अदा किया है। पाकिस्तान की तरफ से भी एक मोबाइल हॉस्पिटल जो चल रहा है वो खचाखच भरा हुआ है काठमांडू के अंदर। तो ये बिल्कुल ये मिलजुल कर ही जो नेचुरल कैलामिटीज है वो एक साथ मिलकर ही लड़ा जा सकता है। कोई अकेला देश, और खासकर के इस खित्ते में जहां गरीब लोग ज्यादा हैं, जो अपनी अपने आप को देखभाल नहीं कर सकते हैं, तो इसमें तो सारे देश को एक साथ मिलकर के एक साथ जो है, और ये अच्छी बात है।
जी जी, और पाकिस्तान की तरफ से भी हम दोबारा जाते हैं मुश्ताक महर की तरफ। महर साहब, आपको खुश आमदेद जी। जी जी, मुश्ताक महर
जी, आवाज आ रही है आपकी?
जी जी, और उम्मीद है कि अगले मर्तबा हम आपको देख भी सकेंगे। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मनीष कुमार हैं भारत से, और वो कह रहे हैं कि ये कितना खुशाइन है कि भारत और पाकिस्तान इस वक्त तआवुन कर रहे हैं कुदरती आफात के हवाले से, और नेपाल में जो जलजला आया है यकीनन इन दोनों मुल्कों के लिए एक सबक है। आप बताएं कि मियां नवाज शरीफ इस वक्त किस हद तक राजी नजर आते हैं कि भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें?
جی یہ جو ہمالیہ کی رینج ہے یہ بہت سیسمک ہے اور یہاں پہ بھی بے انتہا زلزلے آتے ہیں. ہمیں 2005 میں آزاد کشمیر میں ایکسپیرینس ہوا ہے, میسو کیجولٹیز ہوئی ہیں, اس کے بعد ٹریمر آتے رہتے ہیں. اور ہم نے کوئی 10-15 سال پہلے سارک میں پروپوز کیا تھا کہ سارک جو ہے ایک نیچرل ڈیزاسٹر کوآرڈینیشن کونسل بنائے جس میں سب ملک اکٹھے ہوں اور جس قسم کی نیچرل ڈیزاسٹر ہوتی ہیں, فلڈ ہوتے ہیں, ہیوی رینز ہوتی ہیں, یا سونامیز آتے ہیں, یا کوئی سی واٹر رائز کرتا ہے, یا زلزلے ہوتے ہیں, یا کوئی اور وبائیں پھیلتی ہیں, تو ہم سب لوگ مل کر کام کریں. یہ منصوبہ قابل عمل ہے لیکن نہیں ہو سکا. اب نواز شریف صاحب نے میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات کی ہے, پولیٹیکل انیشیٹو لیا ہے اور تمام تر مشکلات کے باوجود انہوں نے پرائم منسٹر آف انڈیا کو ٹیلی فون کیا ہے ذاتی طور پہ اور آفر کی ہے کہ پاکستان اس وقت ہر قسم کی مدد کرنے کو تیار ہے. خاص طور پہ نیپال پہنچنے کے لیے ہمیں ہندوستان کا راستہ استعمال کرنا پڑے گا کیونکہ بنگلہ دیش ذرا دور ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیچرل ڈیزاسٹر ہیں خاص طور پہ ارتھ کویک, اس میں پاکستان کا بہت ایکسپیرینس ہے کیونکہ ہمارے ناردرن ایریاز جو ہیں وہ اکثر مہینے میں ایک دو دفعہ کوئی نہ کوئی سیسمک ایکٹیویٹی ریکارڈ ہوتی ہے. جو مشکل ہے وہ صرف مینجمنٹ کی ہے اور میٹیریل کی نہیں ہے, اس لیے کہ یہ جو ساؤتھ ایشیا میں لوگ ہیں یہ بے انتہا فلنٹراپسٹ ہیں, بے انتہا مخیر ہیں اور بے انتہا کنٹریبیوٹ کرنے کو تیار ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ پرائم منسٹر آف انڈیا, پرائم منسٹر آف پاکستان مل کر نیپال کی مدد کریں گے.
اچھا جی, اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اگلے سیگمنٹ میں بھی آپ شریک ہوں, اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگلا جو سیگمنٹ ہوگا وہ ایران اور امریکہ کی جو جوہری ڈیل ہے اس کے بارے میں ہوگا. لیکن اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ڈاکٹر منیش کمار کا جو سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار ہیں اور نئی دہلی میں ہیں. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ٹی بریک لیتے ہیں.
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے. بریکنگ نیوز, ٹاپ اسٹوری, ایکسکلوسیو, سب سے پہلے, سب سے آگے. لیکن اس سب میں میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ, میں ہوں تابندہ نے.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/UrduVOA. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. اور موضوع یہ ہے کہ آج ایران امریکہ جوہری بات چیت دوبارہ شروع ہوئی نیو یارک میں. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ بات چیت جاری رہے گی جون تک, اور آج بھی ایران کے وزیر خارجہ کا ایک بیان آیا ہے کہ کانگریس کسی بھی ایران امریکہ نیوکلیئر ڈیل کی مخالفت نہیں کر سکتا. اس حوالے سے اس وقت ہمارے ساتھ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ منسلک سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر زبیر اقبال ہیں. اور ڈاکٹر زبیر, آپ کو خوش آمدید.
شکریہ.
تو یہ بتائیے کہ ایران تو انتہائی سنجیدہ نظر آتا ہے کہ ان کا امریکہ کے ساتھ کوئی ڈیل ہو اس جوہری معاہدے کی وجہ سے. آپ کے خیال میں ایران کو کیا فائدہ ہوگا اگر یہ ڈیل ہوتی ہے تو؟
یہ ایک بہت عام سی بات ہے کیونکہ ایران کو نارملائزیشن چاہیے. اس نارملائزیشن کے بغیر نہ تو ان کی اکنامک کنڈیشنز بہتر ہو سکتی ہیں اور نہ ان کی پولیٹیکل آئسولیشن ختم ہو سکتی ہے. اس لیے یہ ایک وہ ایسا اہم ایونٹ ہے جس کے لیے ان کے پاس لوکلی صرف لبرل گروپ نہیں بلکہ کنزرویٹو گروپ جو ہے اس کی بھی سپورٹ حاصل ہے. اس لیے وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر ان کو اکنامک آئسولیشن ختم کرنی ہے, सैंक्शन को खत्म करना है और इकोनॉमिक रिकवरी को दोबारा रिस्टोर करना है, तो उसके लिए ये एक बहुत अहम हिस्सा है कि वो P5+1 के साथ मिलके जो उन्होंने अल्टीमेट नेगोशिएशंस करनी है वो खत्म हो जाए और उसको अमेरिकी गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर ले। उसके बाद से बतदरीज उनके सैंक्शन खत्म हो जाएंगी। मेरे एस्टिमेट के मुताबिक अगर सैंक्शंस खत्म होती हैं, खासतौर पर अगर ऑयल की सैंक्शंस खत्म होती हैं, तो फिर और अगर फाइनेंशियल सैंक्शंस खत्म होती हैं, तो ईरान यकीनन 6% जो उनकी पास्ट ग्रोथ रेट था वहां तो नहीं जा सकते, लेकिन 4.5% के ग्रोथ रेट पर पहुंच सकते हैं, जो बहुत अहम है क्योंकि उनकी जो पर कैपिटल इनकम जो थी वो पिछले 5 साल में कम हो रही थी। उम्मीद ये होगी कि वो स्टेबलाइज हो जाएगी और उसका बढ़नी शुरू हो जाएगी। जैसे वो इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होगी, उनकी पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स भी कमजोर हो जाएंगे, जिसकी वजह से फिर वो दूसरे ममालिक के साथ कॉपरेट भी करना शुरू कर देंगे और उसके साथ साथ हो सकता है कि मिडल ईस्ट में कुछ पीस मूवमेंट भी दोबारा चलने शुरू हो जाए।
मुश्ताक साहब, ये बताइए कि पिछले दिनों एक खबर यहाँ आई थी कि ईरान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात कुछ कशीदा हो गए और कहा यह जाता है कि ईरान ने अमेरिका के एक बहरी जहाज पर हमला कर दिया था। कुछ आपको इतला है कि ये हमला कर क्यों कर हुआ था और उसकी वजह से ताल्लुकात आपके ख्याल में किस हद तक मुतासर हुए हैं? जी मुश्ताक माहर साहब।
ऐसे बहुत से इंसिडेंट होते हैं और खासतौर पे जो शिपमेंट की इंटरडिक्शन है वो तो एक्सपेक्टेड है। हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि चूंकि सारी दुनिया ने घिराव कर रखा है अदन की पोर्ट का और चाहते हैं कि अम्बार्गो आर्म्स अम्यूनिशन पे, तो वो कोई जहाज आएगा तो बंद करेंगे, कोई जहाज जाएगा तो बंद करेंगे। ये छोटे मोटे इंसिडेंट है, इससे मेरे में ताल्लुकात ज्यादा इफेक्ट नहीं होंगे। जो मेरी असेसमेंट है वो ये है, डॉक्टर साहब ने जैसे फरमाया है कि ईरान जो है वो सिर्फ इकोनॉमिक या फाइनेंशियल ईजमेंट में इंटरेस्टेड नहीं है। ऑफ कोर्स वो बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि ईरान की सिचुएशन बदल जाएगी। वो ईरान जो है इन हालात में जो जिन्हें हम देखते हैं मिडिल ईस्ट में, वो अपने आप को अब इंटरनेशनल कम्युनिटी के मेन धारे में लाना चाहता है क्योंकि वो समझते हैं ईरानियन के वो एक असेंडिंग पावर है। जो शिया फैक्टर है वो काफी स्ट्रेंथन हो रहा है और आपने देखा है कि सीरिया में उनको कामयाबी हुई है, इराक में कामयाबी हुई है, यमन में देखा है, लेबनान में उन्होंने फाइट किया है, बहरेन में उनका अच्छा खासा होल्ड है। तो वो चाहते हैं कि वो पीसफुल तरीके पे वेस्ट को साथ मिला के किसी तरह पहले रीजनल सिचुएशन पे डोमिनेट करें और फिर इंटरनेशनल सिचुएशन पे पार्टिसिपेट करें, क्योंकि मेरी असेसमेंट ये है कि अब 40 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया है और वो जो एक्सट्रीम जिहादी मूवमेंट थी, जो रेवोल्यूशन था रहबर का, वो भी थोड़ा बहुत कमजोर होता नजर आ रहा है और जो नई फोर्सेज है, यंगर जनरेशन है, वो अब इलेक्शन के थ्रू, पार्टिसिपेशन के थ्रू वो आगे आना चाहती है और वो ईरान को एक नॉर्मल मुल्क बनाना चाहती है। खासतौर पर सेंट्रल एशियन स्टेट्स ओपन हो रही हैं, मिडल ईस्ट में हमने चेंजेस देखे हैं, तो ईरान मोटिवेटेड है कि जिस तरह भी मुमकिन हो अमेरिका के साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट हो जाए ताकि ये रिस्ट्रिक्शन हट जाए और एक दफा रिस्ट्रिक्शन कम हो जाएंगी तो वो अपना डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव जो है वो अच्छी तरह से लॉन्च कर सकेगा।
डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल, आप भी देख रहे हैं कि यहाँ अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी का जो मौकफ़ है वो दिन ब दिन ज़्यादा सख्त होता जा रहा है और अब अमेरिका ईरान जौहरी मुआहदे पे वो तरह तरह के तरामीम जो हैं वो प्रपोज कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि अभी 2 महीने हैं लेकिन जो जिस तरह का प्रेशर रिपब्लिकन्स डाल रहे हैं इसकी वजह से सदर ओबामा ये जौहरी मुआहदा करने में कामयाब होंगे?
यकीन यकीन देखिए बातें आ जाती है कि ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी नहीं है, इसको 2/3 सेनेट की मेजोरिटी की जरूरत नहीं है। अगर किसी किस्म का कोई लॉ पास भी हो जाता है तो उसको अगर 34 सेनेटर्स فورس کرتے ہیں تو ویٹو کیا جا سکتا ہے. اس لیے یہ یقیناً بات ہے کہ کمپرومائز ضروری ہو جائے گا اور ریپبلکن پارٹی کو اور ان کے جو سینیٹرز ہیں ان کو ایک قسم کا وائس دینے کی موقع دیا جائے گا. لیکن آخر کار یہ جو ایگریمنٹ ہوگا اس کو افیکٹولی امپلیمنٹ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ لوگ سمجھتے ہیں, کیونکہ ہر صورت میں ویٹو ہو سکتا ہے. اور اگر ویٹو ہوتا ہے تو آپ کو یقیناً 34 سینیٹر سے زیادہ سینیٹر مل جائیں گے جو اس ویٹو کو سسٹین کر لیں گے.
اچھا,
اس لیے میں یہ امید نہیں رکھتا کہ کوئی پرابلم ہوگی.
اچھا, اور مشتاق صاحب ہمارے پاس صرف ایک ڈیڑھ منٹ ہے, لیکن آپ بتائیں, ہم نے اس پر بھی گفتگو کی تھی کہ اگر ایران پر سے پابندیاں جو عائد ہیں وہ ہٹا لی جائیں تو خطے میں کافی ساری ممالک کو فائدہ ہوگا. ایک تو ہم جانتے ہیں کہ پاکستان ایران گیس پائپ لائن ممکن بن سکے گا, اس کے علاوہ بتائیے کہ اگر یہ پابندیاں ہٹیں تو آپ کے خیال میں کیا کیا فوائد ہوں گے اس کے؟
میری ایسٹیمیشن یہ ہے جی کہ سیریا کی سچویشن سٹیبلائز ہو جائے گی, عراق کی سچویشن سٹیبلائز ہوگی. صرف جو پرابلم ہوگا وہ سعودیز کی طرف سے آئے گا, اس لیے کہ سعودیز بہت اریٹیٹ ہوں گے اور وہ زیادہ پریشر ٹیکٹک استعمال کریں گے. اور اگر ایران کا واقعی ایک اچھا ایگریمنٹ آ جاتا ہے امریکہ کے ساتھ, یورپ کے ساتھ, تو این ممکن ہے کہ نیگوسیشنز ہوں اور یمن کی سچویشن بھی بہتر ہو جائے.
اچھا اچھا جی, اور ڈاکٹر زبیر جانے سے پہلے آپ اتفاق کرتے ہیں اس پہ؟
جی یقیناً, دیکھیے اصل بات جو ہے جو ایک اہم سب سے سچویشن وجہ آتی ہے کہ ریجن میں جو ہو رہا ہے اس کے وجوہات کیا ہیں, ان وجوہات کو کیسے ریزالو کیا جا سکتا ہے. اس لیے ایک بیسک کوآپریشن کی ضرورت ہے, وہ کیسے ہوگی ابھی تک اس کی پریسائز کنڈیشنز پیدا نہیں ہوئے, لیکن ہونی ضروری ہے. جب وہ ہو جائیں گی تو یقیناً امید یہ ہونی چاہیے کہ موومنٹ شروع ہو جائے.
اچھا ٹھیک ہے جی, اس پروگرام کو یہاں ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہے یہاں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں سیاسی تجزیہ کار اور محقق ڈاکٹر زبیر اقبال, جبکہ پاکستان سے تھے مشرق وسطی میں سابق سفیر مشتاق مہر. بہت شکریہ آپ دونوں کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اور مشتاق مہر کے ساتھ آپ نے سنا ڈاکٹر منیش کمار کو, جو سینئر صحافی ہیں اور سیاسی تجزیہ کار ہیں, نئی دہلی میں ہیں, اور ان کو آپ نے سنا اور دیکھا اسکائپ پر. اس سے پہلے ہمارے ساتھ تھے مختار باچا, جو کہ نیشنل پارٹی کے صدر ہیں اور امن تحریک کے بانی رکن ہیں. اور ابتدا میں ہمارے ساتھ تھے افغانستان سے سیاسی تجزیہ کار زبیر بابک ارخیل, اور ان کے ساتھ آپ نے سنا مشتاق یوسف زئی کو, جو کہ صحافی ہیں اور سینئر سیاسی تجزیہ کار ہیں. ہمارے پاس اب دو تین منٹ رہ گئے ہیں, اور افسوس کہ ہم اپنے کالرز کو آج نہیں لے سکے. ہم رفتہ رفتہ اپنی نشریات بہتر کر رہے ہیں اور مستقبل میں ہم آپ لوگوں کو بھی سننا چاہیں گے. لیکن اس پروگرام کا وقت ختم ہوا. اس کے انجینئرز تھے مارٹن کروسیس اور راب مکلین, پروڈیوسرز محمد ارسلان شریف اور اریشا خان. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
درپیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/UrduVOA. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے. بریکنگ نیوز, ٹاپ اسٹوری, ایکسکلوسیو, سب سے پہلے, سب سے آگے, سب میں اور آپ کہاں ہیں؟ जानने के लिए रहिए मेरे साथ, मैं हूँ ताबिंदा नईम।